کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد کی قوم نے انبیاء علیہ السلام کو. اب قوم عاد کی طرف ایک ہی نبی بھیجے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ السلام، جن کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا کئی بار، لیکن یہاں پھر وہی مرسلین کا لفظ لے آئے کہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ رسالت کے ہی منکر تھے. رسولوں کو جھٹلایا تو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی رسول آ جاتے فرض کر ان کی زندگی میں جھٹلاتے ہی چلے جاتے. حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانا ایسے ہی جیسے ساروں کو جھٹلانا، جیسے خاندان میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی سے کہتا ہے، نکال دیتا ہے، کہتا ہے صاحب آپ ہمارے گھر نہ آئیں. بچے کہتے ہیں ہم جائیں یا نہ جائیں، تو یہی کہتے ہیں عقل مند، کہہ رہے تمہارے باپ کو ہی جب نکال دیا، اسی سے تعلق نہیں رکھنا تو تم سے کون تعلق رکھے گا. اس لیے انہوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق قوم عاد نے جھٹلایا. اس قال لهم اخوهم هود، جب ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، جیسے سے نوح علیہ السلام نے کہا تھا وہی جملہ یہاں بھی آ گیا. نے کہا تم اپنے عقیدے پہ غور کرو، اپنے اعمال پہ غور کرو، اللہ کی گرفت، اللہ کی طرف سے عذاب، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہوں جو امانت دار ہوں، جو صحیح بات لے کے آیا ہوں. خدا نے جو چیزیں مجھے دی ہیں وہ چیزیں مکمل طور پر تم تک پہنچانے والا ہوں. فتق اللہ واتیعون، ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو. اس سے معلوم ہوا کہ تقوی در حقیقت آتے ہی اس وقت ہے جب نبوت کی اتباع کی جائے، کہ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو. تو تقوی آئے گا زندگی میں اس وقت جب نبوت کی اتباع کی جائے. عقیدے میں، عمل میں، علم میں، انبیاء علیہ السلام سے جتنا آدمی نسبتاً قریب ہوتا ہے نبوت کے راہ کے، اتنا ہی تقویٰ ہوتا ہے. کیونکہ ان کی تعلیم بنیادی طور پر دونوں عقیدے پیدا کرتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہر طرح تم پہ قدرت رکھتا ہے، تو آدمی ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میں ظلم کروں میرے خلاف بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسے پیش آ سکتا ہے. اسی لیے سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے اور یتیموں کا مال تقسیم کرتے ہوئے دیکھو انصاف سے کام لینا. بل یخش الذین لو ترکوا، ڈرنا چاہیے لوگوں کو جو بے انصافی کرتے ہیں، کہ اگر وہ خود مر جائیں اور اپنی اولاد کے ساتھ چھوڑ جائیں تو ان کی اولاد میں جب مال تقسیم ہو تو پھر کیا ہو. ڈرنا چاہیے ان کو جو یتیموں پہ زیادتی کرتے ہیں، کہ خود مر جائیں اپنے بچے یتیم رہ جائیں، پھر یہ کیا گمان کرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. اس لیے ایک یہ عقیدہ نبوت سے ملتا ہے اللہ کا، اور دوسرے وہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے اعمال اس کے نتائج تمہیں دیکھنے پڑیں گے. بس جو عمل بھی کرتے ہو اس کا نتیجہ آئے گا، اس کا نتیجہ اللہ ہٹا دے تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ بھگتو گے. اچھا کرو اچھے ریزلٹس آئیں گے، برا کرو گے برے ریزلٹس آئیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی درخت تو کیکر کا لگائے اور جب فصل کے دن آئیں، جب بہار کے دن آئیں، جب اس درخت کے عروج کے دن آئیں تو وہ گلاب کے پھول وہاں سے توڑنے چلا جائے. جو عمل کرتا ہے اس عمل کے نتیجے میں جو چیزیں آتی ہیں بھگتنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ جو تمہارا عقیدہ شرک کا ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ پیسے نہیں مانگتا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اس تبلیغ پر، اس دین پر، یہ جو میں تمہارے تک دین پہنچا رہا ہوں کچھ میری مدد کر دو. ان اجریہ اللہ علی رب العالمین، میرا اجر تو بس پروردگار کے پاس ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس کے پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ میری ضروریات کا کفیل ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے میں اس کا کام کرتا رہوں. وہ بات جو سورہ طہٰ میں گزری نا، اللہ تعالیٰ نے لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحنو نرزقک، ہم خود آپ کو دیتے ہیں. وہی چیز یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ دیکھتے چلے جائیں، انبیاء علیہ السلام جب ذکر کرتے ہیں شرک کا تو ساتھ ہی اس قوم کی کوئی نہ کوئی اور برائی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تو عذاب آیا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کر گئے ہجرت. نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے شرک کی بات کی، اس زمانے میں یہی چیز تھی. یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کا اب جو ذکر آیا ہے تو انہوں نے یہاں سے جو چیز شروع ہو رہی ہے، اب انہوں نے شرک سے بھی منع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور گناہ تھا اس سے بھی منع کیا. وہ گناہ 128 نمبر آیت میں آئے، فرمایا تبنون بکل ریعن، تم کیا بناتے ہو ہر ٹیلے پر. ری کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ری کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، دونوں پہاڑوں کے درمیان کے جو راستے ہیں تم ان پہ بناتے ہو. اور ری کہتے ہیں ایسا نشان، ایسا جو بہت ابھرا ہوا ہو، بہت واضح ہو. ری النبات، بیلیں، وہ سبزیاں جو اوپر کو چڑھ جاتی ہیں. تو فرمایا انہوں نے کہ کیا تم بناتے ہو رین ہر ایک ٹیلے پر آیتن، ایک نشان ایسا، تابسون، کھیلنے کے لیے فضول ایک نشان بنا دیتے ہو، بڑے بڑے گنبد اور ایسی چیزیں تعمیر کرتے ہو. اس زمانے میں انہوں نے کوئی عمارت ایسی بنائی تھی جو کہتے ہیں کہ یمن میں اب بھی محفوظ ہے، اور 200 گز بلند سے بنا دی، اتنی بلند ٹاور تعمیر کر دیا. اس کو کچھ فائدہ نہیں، تو کوئی فائدے کی چیز ہو تم اس طرح کی چیزیں بناؤ، پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے، مال اور یہ جو چیزیں لگ رہی ہیں، تو بلا ضرورت اتنی بلند و بالا چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہے. اسی لیے آدمی جو بات کرے یا جو کام کرے جس کی ضرورت نہ ہو وہ اس تابسون میں داخل ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، مذاق اڑاتا ہے کوئی، غیبت کرتا ہے، ان باتوں کی کیا ضرورت ہے، وہ اس میں بھی شامل ہے. تابسون کھیلنے کی چیزیں، تابسون ایسی چیزیں جن کی مذمت کی جائے، ایسی چیزیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے شکار اچھی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا، کچھ نے نہیں فرمایا، خرگوش پیش کیا گیا شکار کر کے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. ساری چیزیں آتی، منع کیا اور فرمایا جہنم میں چلا گیا ایک آدمی چڑیا کے مارنے پہ، اور اس چڑیا نے اللہ سے شکایت کر دی. نسائی میں آتا ہے چڑیا نے کہا اللہ نہ تو اس نے میرے گوشت کا کچھ کیا کہ مجھے کھا جاتا، نہ اس کا کوئی اور مقصد تھا، خام خام میں مجھے مار دیا. تو فضول کام ہوا نا، چلتے چلتے جنگل میں سے گزر رہے تھے کہیں سے، پتھر اٹھایا اور ایک چڑیا کو مار دیا، چلو وہ مر گئی. بھی کس خیال میں ہو، یہ ہے بے فکری. چلتے چلتے گھونسلہ دے گا کسی جانور کا اور زور سے ٹہنی کو ہلایا، انڈے ٹوٹ گئے، بے فکری ہے نا. اس کے نزدیک اس فعل پر کوئی نتیجہ ہی نہیں مرتب ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا نے اللہ کے حضور شکایت کر دی، اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ نہ اس نے میرا گوشت کھایا اور نہ کوئی اور اس کا مقصد تھا، پھر اس نے مجھے کیوں مار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر سختی فرمائی کہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکا جائے. وہاں بھی آ گیا تھا 18 پارے کے آغاز میں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہمارے بندے جو فضول کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ نور کے آخر پہ بھی آ گیا، نہ سورہ فرقان کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے جو بیکار کاموں سے، فضول کاموں سے الگ رہتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، وہاں بھی آ گیا کہ وہ تھوڑا سا آگے چلے اور انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی بھوک لگ رہی ہے، کھانا لاؤ. تو وہاں عرض کیا تھا نا کہ جو آدمی کامل ہو جاتا ہے پھر جب وہ کسی فضول کام میں پڑتا ہے تو فوراً تھک بھی جایا کرتا ہے. اللہ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ یہ فضول کاموں میں اپنی صلاحیتیں نہ لگائے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بکل رین آیتن تابسون، اور تم کیا کرتے ہو، تم تو ہر جگہ ایک مینار تعمیر کر دیتے ہو. مغل بھی کرتے تھے نا، جہاں ہرن شکار کر لیا وہاں ہرن مینار ہو گیا. ہمارے یہاں بھی ہے بہت چیزیں، بادشاہوں کے شوق. وتتخذون مصانع، اور انہوں نے کہا تم ایسی ایسی عمارتیں بناتے ہو لعلکم تخلدون، جیسے گئے تم ہمیشہ یہیں رہو گے. بڑا شوق تھا اونچے اور مضبوط منارے بنانے کا، کوئی کام نہیں جس کا. آدمی رہنے کے لیے عمارت بنائے، کسی مقصد کے لیے بنائے، مال خراب کرنے کو، پیسہ برباد کرنے کو اسی لیے اتنی شدید گناہ کی چیز قرار دیا ہے کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم اتنے بڑے بڑے گنبد، اتنی بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید تم ہمیشہ یہیں رہو گے. یہ کیا کرتے؟ اس لیے بلڈنگ بنائے آدمی، گھر بنائے، اچھا بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ کوئی آدمی کھلا گھر بنائے، حدیث میں آتا ہے، اس کی تعریف فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اچھا گھر، کھلا گھر ملنے کے لیے، رہنے کے لیے مل جائے، فرمایا یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے. لیکن فضول چیزیں اس سے منع کیا کہ فضول میں پیسہ اپنی تعمیرات میں مت ضائع کرو. انہوں نے کہا تتخذون مصانع، اتنے بڑے بڑے مینار اور گھر بناتے ہو، لعلکم تخلدون، جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ، یہ دیکھا شرک تو جرم تھا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جرم بتا دیا اب. وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو تم اس پہ پنجہ مارتے ہو ظلم کا. جب تم کسی انسان کو پکڑ لیتے ہو تو ہاتھ ڈالتے ہو اس پہ، ظلم کا ہاتھ ڈالتے ہو، ذرہ برابر تمہارے دل میں ترس پیدا نہیں ہوتا. ایسے کرتے ہو جیسے کہ سارا اختیار تمہارا ہو گیا ہے. نہ کرو ایسے. یہ ظلم تھا جس پہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو روکا اور منع کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ کوئی آدمی کسی کو ناحق سزا دے، جسمانی تکلیف پہنچائے. منع فرمایا کہ ایسے نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آدمی یہاں جا کے ملتا ہے کہ وہ انسان ظلم کرنے لگتا ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسرا گناہ ان کا گنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق کہا کہ ان کو نماز پہ اگر مارا جائے گا 10 سال کی عمر میں تو بھی، فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں مار کے نماز پڑھاؤ. فقہا کہتے ہیں بچے کو چہرے پر نہ مارے، ایسے نہ مارے کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے. منع کیا اس چیز سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا. اس حدیث کو بخاری کے حوالے سے اور مسند احمد کے حوالے سے لکھ کے نا، یہ جتنی دنیا میں مائیں بن جاتی ہیں انہیں ای میل کرنی چاہیے کہ ذرا احتیاط نہیں کرتی، اور بچے ان کے جب بڑے ہوتے ہیں تو پکڑ کے منہ پہ تڑاخ تڑاخ تھپڑ مارتی ہیں. ٹیچرز بھی ایسے کرتی ہیں اسکولوں میں، حالانکہ اتنی شدید ممانعت ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنگ میں جب کافر کو تم نے قتل کرنا ہے، فرمایا اس کے چہرے پہ نہ مارنا، منع کرتے تھے ایسی چیز. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھا کہ بیوی کا کیا حق بنتا ہے شوہر پہ، اور سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم خود کھاؤ وہی اس کو بھی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو اتنے ہی معیار کا کپڑا اسے بھی پہناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے چہرے پہ نہ مارنا، اور آپ نے فرمایا تمہیں اتنی شکایت اس سے ہو جائے تو گھر چھوڑ دو، کہیں اور جا کے ٹھہر جاؤ 2-4 راتیں 2-4 دن، یا بستر الگ کر لو. یہ قرآن پاک میں آیا ہے جو شریف بیویاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ شوہر الگ ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معیار کے کپڑے اسے پہنانا جس معیار کے کپڑے تم پہنتے ہو. اگر یہ بات عورتوں سے فرما جاتے کہ تم اپنے شوہروں کو بھی اسی معیار کے کپڑے خرید کے لانا جو اپنے لیے خریدتی ہو، تو پھر کیا ہوتا، بدل جاتا نا مسئلہ. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں کوڑے پڑتے ہیں، اور جب تم نے کسی کو سٹک سے مارنا ہے چھڑی سے تو فرمایا 10 مرتبہ سے زیادہ نہ مارنا. اور وہ بھی ایک جگہ آیا ہے کہ ایسے نہ مارنا کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے, سزا دینی پڑ جائے, بہت ہوا تو 10 سے زیادہ فرمایا نہ مارنا, ایک حد متعین کر دی. اور اسی لیے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا مجھے, میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود جان لے, پیچھے کھڑے تھے نا, میں نہیں دیکھ پایا, آپ نے فرمایا ابو مسعود جان لے کہ جتنا وہ اس غلام پر قدرت رکھتا ہے اللہ اس سے زیادہ قدرت ابو مسعود پہ رکھتا ہے. تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں ڈر گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کی خوشی کے لیے میں اسے آزاد کرتا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کر دیتے تو دوزخ کی آگ تمہیں جلا دیتی. غالباً مارنے میں کچھ زیادتی ہو گئی ہوگی ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی. ابو داؤد میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کریں, روزانہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر کے آتا ہے, کتنی مرتبہ معافی ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70 مرتبہ اسے معاف کر دیا. ابو داؤد میں آیا اس لیے کہ کل جس سے واسطہ پڑنا ہے نہ جا کے اس سے 70,000 گناہوں کی معافی مانگنی ہے, کیا پتا ہوتا ہے کتنے گناہ کیے, فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے نوکر کو مارے اور اسے اللہ کا واسطہ دے دے تو آپ نے فرمایا پھر نہ مارنا, اپنے ہاتھ روک لو, مت ستاؤ کسی کو, اس نے اللہ کا نام لے لیا نا اب چھوڑ دو. اسی لیے اللہ کے نام کی عزت ہے, ادب ہے, احترام ہے, تو بتایا کہ دیکھو یہ نہ کرو. اور آج کل کے دور میں ایک حدیث اور آئی ہے بھائی, غالباً اس پہ عمل کرنا چاہیے, اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے, لیکن آج سے کوئی 20 سال پہلے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ بس اس حدیث پہ عمل کیا کرو. حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت پڑھی سورہ مائدہ کی, اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت پہ ہو تو کوئی گمراہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. اور حضرت ابو صالبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول جب لوگ گمراہی کے کام کر رہے ہوں اور ہم ایمان پہ ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ابو صالبہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. کب تک؟ فرمایا جب تک وہ زمانہ آ جائے کہ تم دیکھو بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے, لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں اب خرچ نہیں کرتے, چھپاتے ہیں, اور اپنے نفس کی پیروی کی جا رہی ہے, اور دنیا کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی رائے پر مر مٹائے, ہر کوئی کہتا ہے میری رائے سب سے اچھی ہے, میری رائے سب سے اچھی ہے. فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو صرف اپنی جان کی فکر کرنا, لوگوں کو چھوڑ دینا, کیونکہ اس کے بعد صبر کی زندگی گزارنی پڑے گی. یعنی ایسا جب وقت آ جائے گا تو خود اپنے گھر میں, خاندان میں, معاشرے میں بیسیوں چیزیں دیکھ کے تکلیف ہوگی, اور تم نے صبر کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر بھی کوئی تھوڑا سا نہیں, وہ تو ایسے ہے صبر کے دنوں میں جیسے اپنے ہاتھوں میں تم نے انگارے تھام لیے جیتے جی, اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی. فرمایا بس چپ کر جاؤ, اور عمل کرنے والے کو آپ نے فرمایا 50 گنا زیادہ ثواب اللہ دے گا. اس لیے اب دور ہمارے اساتذہ کہتے تھے ایسے ہی آ گیا ہے, ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹتا ہے. وہ کہتے تھے زیادہ نصیحتیں نہ کرو, بس ایک آدھ مرتبہ دو مرتبہ سمجھا دیا کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے, اس کے بعد چپ کر کے الگ ہو جاؤ. اگر شوہر سے بیوی کہے گی 2-4 مرتبہ اسے غصہ آئے گا, گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. شوہر کہے گا بیوی سے, بیوی کو غصہ آ گیا, گھر کا ماحول خراب ہو گیا. باپ نے کچھ کہہ دیا، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، وہ رہی صحیح عزت دی جاتی رہی، بھائی نے بھائی کو کچھ کہہ دیا، جو تھوڑا بہت پردہ شرم حیا تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس لیے جب ایسا دور آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صبر کرنا، بس اس وقت کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، اس وقت تو اپنا فکر کرو کہ کسی طرح تم اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے یہ نہ کرے۔ بہت سی خواتین شوہروں کو نماز کی کہتی رہتی ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اور ہم سے کئی مرتبہ مسئلہ لکھ کے پوچھتی ہیں، پاکستان میں خط آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیوی ایک مرتبہ سمجھا دیا نا، اللہ نے آپ سے زیادہ قرآن میں کہا ہے، اسے بھی سمجھ ہے، چھوڑو اب نہ کہو زیادہ، کیوں گھر کا ماحول خراب کرنا ہے، اپنی نماز پڑھتی رہو، اس کو جب عقل آئے گی پڑھے گا، نہیں آئے گی نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ خط لکھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی ایسا ایسے سنگھار ایسا میک اپ، ہمیں اس سے بڑی تلخی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اب صبر کے گھونٹ بھرو، بس چپ رہو، نہ زیادہ اس باتوں پہ بحث کرو، وگرنہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا، محلے پہ پڑے گا، اور زندگی خراب کر لیتا ہے آدمی، چپ کر کے وقت گزارے حتیٰ کہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ فرمایا اذا بتشتم بتشتم جبارین، ان کا جب تم پکڑتے ہو تو جابروں ظالموں کی طرح پکڑ لیتے ہو، فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واتیون میری پیروی کرو، میری بات مانو، یہ دو گناہ ان کو چھوڑ دو، یہ بڑے بڑی عمارتیں بلڈنگ جو بناتے ہو ان کو چھوڑ دو، لوگوں پر رحم کرو، لوگوں کو جینے دو، یہ ظلم نہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک، واتقوا الذی ڈرو اللہ سے امدکم، جس نے کیا کیا ہے، امدکم تمہیں اللہ نے پہنچا دیا ہے، اللہ تعالی نے تمہیں بہت طول دے دیا ہے، بما تعلمون جیسے کہ جو کچھ تم جانتے ہو، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی بھی، اللہ تعالی نے تمہارے لیے عمریں دراز کر دی، بڑی مدت گزر گئی ہے، اللہ نے تمہیں نہیں پکڑا، اللہ کی اس ڈھیل پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ سادی نے کہا نا تو مشو مغرور برحل میں خدا، اللہ کسی کو ڈھیل جب دے دے تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں اچھے دن گزار رہا ہوں، اللہ حلیم ہے، جب پکڑتا ہے تو بڑی سخت گرفت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں بہت عرصے سے چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے من وسع علیہ دنیا ہو، جس کو اللہ دنیا بہت زیادہ دے دے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے کہ یہ تو مجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ تو مجھے مہلت دی گئی ہے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، یہ اس کا کی آزمائش ہے، فہو مخدوع نقلی، تو ہمارے حساب سے تو وہ عقل سے فارغ ہے۔ جب ڈھیل مل جائے توبہ کرے اللہ سے، معافی مانگتا رہے، اور معافی گناہ سے ہی نہیں نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ یہ نیکی جسے میں نیکی سمجھتا ہوں یہ تو جب بنے، جب تو اس پہ مہر لگا دے کہ یہ نیکی، نوٹ لیے لیے پھرتے رہے اور گورنمنٹ کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، بینک نے ایشو نہیں کیا تو جعلی نوٹ 10,000 بنا لے، پکڑا جائے گا، حکومت کو جب پتا چلے گا گرفت ہوگی، وہ تو اس دن نوٹ بنا جس دن گورنمنٹ کے بینک نے ایشو کیا کہ ہاں جی یہ ہے آپ کا ڈالر، یہ ہے نوٹ، یہ ہے کرنسی۔ تو آدمی کتنی نیکیوں کو خود سمجھتا ہے نیکی، مگر نیکی تو جب ہو، جب اللہ کہے کہ یہ نیکی ہے، اس لیے نیکی پہ بھی توبہ کرتا رہے کہ اللہ میں یہ سمجھتا ہوں، باقی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل میرا تو کوئی عمل ایسا ہے نہیں، یہی عافیت کی بات۔ امدکم بنعام، اللہ تعالی نے تمہیں جو ڈھیل دے دی ہے، اللہ تعالی نے جو چیز تمہیں پہنچائی ہے، بنعام مویشی چوپائے، وہ بنین بیٹے اللہ نے دیے، کیونکہ بیٹوں سے آدمی سمجھتا ہے اس کی طاقت ہے، قوت ہے، تو انہوں نے اللہ کے اس لیے انعام کے طور پر گنا۔ وجنات وعیون، اور تمہیں خدا نے باغات دیے ہیں، بڑے بڑے چشمے تمہیں ملے ہیں۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں اس بات سے تم پر کہ عذاب یوم عظیم، ایسے نہ ہو کہ خدا کا عذاب تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے، خدا کا عذاب تم پر آ جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ جہاں یہ رہتے تھے وہاں پر بہت سے چشمے تھے، اور یہ عراق کا علاقہ، ایران کی جو سرحدیں عراق سے ملتی ہیں اور جو بحری علاقے ان کے آپس میں ملتے ہیں، یہاں پر یہ ساری قوم آباد تھی، اور یمن میں، یمن سے لے کے پرشیا تک، ایران تک، یہ پوری قوم پھیلی ہوئی تھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی. انہوں نے اسی لیے ذکر کیا کہ باغات کو دیکھو، چشموں کو دیکھو، مویشیوں کو دیکھو، بیٹوں کو دیکھو، اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے. انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے عذاب یوم عظیم، اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو بہت شدید دن ہوگا، آفت کا دن، یعنی خدا کی یہ مسلسل نافرمانی کہیں تمہیں لے نہ ڈوبے، کہیں ایسے نہ ہو خدا کی پکڑ میں آ جاؤ. قالو، لوگ بولے، قوم والے، ان کا سوا ان علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اوعظتا، آپ ہمیں نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین، یا تو نہ ہو من الواعظین، نصیحت کرنے والوں میں سے. آپ ہم کو برابر ہے، تو نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والا نہ بن، ہمیں سب برابر ہیں، ہم نے بات اب ماننی. یہ ہے چیز، جب آدمی جیٹ ہو جائے نا، پھر اس کا کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت شدید مخالف تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، اس کو مخالف کو کیا سوجی، اس نے دیکھا حضرت آ رہے ہیں دور سے، کپڑے اتارے اور گلی میں ننگا ہو کے کھڑا ہو گیا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے آنکھیں بند کر لی، تو اس نے آواز کسی اور کہنے لگا، ابو حنیفہ کب سے اندھے ہو گئے؟ امام صاحب نے فرمایا، جب سے تم بے شرم ہو گئے. یہی ہوتا ہے پھر، جب کوئی آدمی ڈھیٹ بن جائے تب اس کا کیا علاج. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اذا لم تستحی، جب کسی آدمی کو شرم نہ رہے، بس نام آشیتا، فرمایا جو چاہے کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حکمت کی باتیں جو مجھے پچھلے انبیاء علیہ السلام سے پہنچی ہیں، ان میں سے یہ کہ جب کسی انسان کی شرم اتر جائے، حیا نہ رہے اس میں، پھر وہ جو چاہے کر، پھر اسے کون روک سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا، یہ حیا اتری بھی ہے نا، آواز تم لم تکم من الواعظ، کا تو نصیحت کر نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے. ان ہاضا، یہ آپ کی باتیں کچھ نہیں ہیں، الا خلق الاولین، مگر پچھلے لوگ یہ باتیں کہتے آئیں. اگلے زمانے میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں، لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں چلتی تھیں. پیڑ پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، پچھلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ خدا کی ناراضگی، جنت جہنم، اپنے اعمال کی روش پہ سزا کا ملنا. وما نحن بمعذبین، ہم تمہیں صاف بتائیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، بس ہمیں عذاب ہونا نہیں، یہ پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، تو جو مرضی کہتا رہا ہے، ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا، پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان پہ کون سا عذاب تھا. یہ وہی روش ہے جو اہل مکہ کو اللہ نے فرمایا. اللہ نے کہا، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور وہ جو لوط علیہ السلام کی بستیاں اور یہ باقی قومیں، تم ہر قافلے میں ادھر سے گزرتے ہو، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. فَكَذَّبُوهُ، اللہ نے فرمایا، انہوں نے اسے جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. جھوٹ کا انجام یہ نکلا، ہلاکت کا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اور اس میں بڑی نشانی ہے لوگوں سمجھنے کی، کہ جو مال ضائع کرتے ہیں، جو فضول کی عمارتیں اپنی حکومتوں میں بناتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ڈھیل سے عقل نہیں کرتے، سمجھ نہیں پاتے، ان سب چیزوں میں ان کے سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کی قدر کرنی چاہیے، جب کوئی سمجھانے آتا ہے تو اللہ تعالی زندگی میں کبھی کبھی یہ موقع دیتا ہے کہ کسی کی بات ذرا سنجیدگی سے سن لی جائے. ان فی ذلک لآیہ، یہ بڑی نشانی ہے. اللہ کسی شخص، فرد اور قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ نصیحت کی بات اس تک پہنچا نہ دے. کبھی کبھی کوئی بچہ آتا ہے گھر میں اور ایسی بات کرتا ہے کہ آدمی سوچے، نصیحت کا پیغام ہوتا ہے. کبھی اخبار میں کوئی چیز آ گئی، کبھی کسی نے کوئی لیٹر لکھ دیا، کبھی کسی نے کوئی بات کہہ دی، یہ یہ سب نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم لوگ اس سے گزر جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ شاید اس میں میری ہی کچھ بہتری تھی، یہ اللہ نے میرے لیے ہی پیغام بھیجا تھا لیکن میں نے اسے اگنور کر دیا. اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، بڑی نشانی ہے اس میں سمجھنے کے لیے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ تو واز کر نہ کر ہمارے لیے برابر ہے، وما کان اکثر مومنین، اور ان میں سے اکثر ایسے تھے جو ایمان والے نہیں تھے. انہوں نے ایسی حرکتیں کر دی جو کافروں کی تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيز، بڑا غالب ہے، طاقت والا ہے، اس کی طاقت کے سامنے نہ ان کا مال ٹھہر سکا، نہ ان کے باغات، نہ چشمے، نہ بیٹے، کوئی چیز کام نہیں آئی جب خدا نے پکڑ لیا. الرحیم، اور اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی بھی ہے، مہربان بھی ہے. یعنی اس نے اتنے عرصے تک ڈھیل دیے رکھی کہ شاید یہ اپنی روش کو بدل لیں، مگر انہوں نے بدل کے نہیں دی. بس ایک رکوع اور پڑھ لیں، چھٹی کریں، بولیے ہیں، چھٹی والے بھی تو بولو. ہاں یہ کیے تھا، شاید 20 منٹ لگے. کذبت ثمود المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم ثمود نے جھٹلایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے رسولوں کو. یہ وہی بات آ گئی، اب یہ تیسری مرتبہ آ گیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو. تو مطلب بنیادی طور پہ یہ سلسلہ نبوت ہی کے منکر تھے. اس قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، خدا کا خوف نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یہ جو نظام تمہاری زندگی کا ہے اسے تبدیل کرو، تقوی اختیار کرو، اچھائی کو اختیار کرو، اپنی زندگی پر غور کرو کیسے گزر رہی ہے، اور جو پھر میں تمہیں بتاؤں اس کے مطابق گزار. نبوت رہنمائی کرتی ہے. انی لکم رسول امین، وہی بات جو پہلے گزری، انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ رسالت بھی ایسی ہے کہ امین، میں امانت دار ہوں، صاف بات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. فتق اللہ، ڈرو اللہ سے، واتیون، اور میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اطاعت کرو. دنیا میں جتنے کام بھی انسان کرتا ہے، عقل سے کرتا ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ چیزیں، لیکن اس عقل کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے کہ یہ ان چیزوں پر جا کر اثر انداز ہو جو خالصتاً اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے. عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، عقل کی گرفت سے ہی باہر ہیں. اللہ بتاتا ہے کہ وہ ہے، اللہ بتاتا ہے اس کی ذات توحید، اور اللہ بتاتا ہے اس کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہے، اللہ بتاتا ہے تقدیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حسد کا کیا علاج ہے، ظلم کا کیا علاج ہے، کبر کا کیا علاج ہے. یہ جتنی چیزیں مورل ویلیوز سے اور اس کے ساتھ ساتھ عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں انسان کو نبوت کے پیچھے چلنا ہے. کوئی طریقہ نہیں کہ اس کے علاوہ آدمی کچھ کر سکے. انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ نکاح کو عام کرنا ہے، بدکاری کو روکنا ہے. اب کوئی آدمی کہے میں نبوت کی بات نہیں مانتا، تو پھر اس کا وہی اشر ہوگا جو اب ان معاشروں کا ہو رہا ہے. نبوت کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی ہماری عقل میں آنے والی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام بغیر کسی تجربے کے انسانوں کو کہتے ہیں کہ مت تجربے کرو، یہ گوشت حرام ہے. آدمی کہے کہ ہم تو 2000 سال اس کا تجربہ کریں گے پھر اس نتیجے پر پہنچیں گے، اللہ کہتا ہے کیوں انسانوں کا وقت برباد کرتے ہو، زندگیاں برباد کرتے ہو، ہم براہ راست تمہیں کہتے ہیں کہ تمہاری اخلاقیات اور عالم غیب یہ تمہاری عقل سے بڑی چیز ہے، عقل سے بالا چیز ہے. تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالی نے مجھے دینا ہے، اس ذات پاک کے قبضے میں ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے کی ساری چیزیں، ذرائع، اسباب اور وسائل. میں تو تم سے صرف ایمان کی بات کرتا ہوں کہ ایمان لیا. اتترکونا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فیما ہاہنا، یہاں پر اس دنیا میں کیا چھوڑ دیں گے تم کو؟ فیما ہاہنا، یہاں کی چیزوں میں، آمینین، نڈر، بے خوف چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنا خوف نہیں بھیجے گا، خدا تمہیں کسی چیز سے ڈرائے گا نہیں، تم اتنے اطمینان اور سکون سے زندگی بسر کر لو گے، ایسے نہیں ہے. فی جنات وعیون، تمہارے یہ جو باغات ہیں ان میں، وعیون اور تمہارے چشمے، عین کی جمع ہے نا عیون، اور عین عربی میں بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور عین منارے کو بھی کہتے ہیں اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. یہ عینی جو تھے نا، علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ، یہ بخاری کے شارح ہیں، اور عینی نے عین سی ان کا نام بھی، اور عین کہتے ہیں کسی بڑے آدمی کو بھی، تو عینی نے بخاری کی شرح لکھی. اور ان کے جو سالے تھے ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے بھی شرح لکھی ہے. تو ابن حجر، تو حجر تو پتھر کو کہتے ہیں، اور عین کہتے ہیں منارے کو بھی، تو ان دونوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور بڑے ٹاپ کی چیزیں لکھی انہوں دونوں نے رحمہم اللہ. وہ دونوں گئے مسجد، تو مسجد کا جو منارہ تھا نا وہ گرا ہوا تھا، تو ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کو جو شوخی سوجی تو انہوں نے کہا عین ناقصن، منارہ ہے مگر برباد ہوا ہے. تو نہ ان کا عینی تھا انہیں بتانا تھا، انہوں نے کہا لا بل فی حجر ناقصن، ایسے نہیں ہے، اس کے پتھر بڑے بیکار تھے. عین عیون اس کی جمع ہے. فی جنات و عیون، انہوں نے کہا تمہارے باغات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے چشمے، وزرو اور تمہاری کھیتیاں، ونخلن اور تمہارے کھجور کے درخت، تلوہا جن کھجوروں کا گابھا، خوشہ گچھا، انگور کے جو خوشے پڑتے ہیں نا اسے کہتے ہیں تلوہا، اور کبھی کبھی کھجور کے درخت سے جو پہلا شگوفہ اس کا پھوٹتا ہے نا اس کے لیے تلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تم ایسے ہی چھوڑ دے گا خدا تمہیں، کچھ نہیں پوچھے گا تم سے، تمہارے باغات کے بارے میں، چشموں کے بارے میں، کھیتیوں کے بارے میں، کھجوروں کے درخت جو ہیں تمہارے اس کے بارے میں، کھجور کے درخت بھی ایسے کہ تڑوہا اس کا جو خوشہ ہے حزین بڑا ملائم ہے، بہت اچھا ہے، اتنی اچھی پیداوار ہے کہ جو کھجور کا گچھا ہے وہ ایسا ہے حزین ہے. حزین کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ یہ لفظ تو آپ بھی بولتے ہیں نہیں؟ نہیں بولتے؟ اچھا، حزین کہتے ہیں نرم چیز کو، پتلی چیز کو، اور حزین استعمال ہوتا ہے کمزور کے لیے بھی، اور اسی معنی میں حزین کہتے ہیں توڑنے کو، کچلنے کو. تو معدہ جو ہے یہ حزین ہوتا ہے، ہضم کا کام کرتا ہے، ہاضمہ ہے نا بولتے نہیں، یہ حزین وہی ہے، وہی لفظ تلوا حزین. انہوں نے کہا اتنے نرم اور ملائم اس کے گچھے پڑتے ہیں کھجوروں کے، اتنی اچھی پیداوار، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں خدا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اتنے کچھ انعام جو اس نے کیے ہیں تو وہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے کیا کیا چیزیں دی. یہ پڑھ کے خیال آتا ہے کبھی کہ اس امت سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں اتنا پیسہ دے دیا تھا کہ آج تک 1500 سال میں مسلمانوں کے پاس پیسہ اتنا کم آیا ہوگا، تھا لیکن آبادیاں تھوڑی تھی، اتنی بڑی بڑی آبادیاں اور ہر بر اعظم میں مسلمان، اور اتنا پیسہ اور اتنے نیچرل سورسز، گیس، تیل، سونا، چاندی، کیا کیا چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی. پوری امت کو آپ دیکھیں سونے کی کانیں، ہیروں کی کانیں ان کیا نکل آئیں، پتھروں میں بہترین پتھر، زمرد اور جواہرات، سب کانے خدا نے سب کچھ دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ بھی اتنے شاندار، اتنے عالی شان دماغ، اور ان کے ملکوں میں خدا کا تیسرا انعام دیکھو اتنا بڑا، ان کے موسم چار چار موسم، یہاں تو کئی علاقے سردی پڑتی ہے آدمی باہر نہیں نکل سکتا، گرمی پڑتی ہے، تو وہ اس غضب کی وہاں موسم ایسے زبردست دے دیے اللہ نے، تو جس امت پہ اتنا کچھ خدا نے کرم کیا ہے وہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، وتنحتون من الجبال، اور یہ جو اتنا ذکر ہوا نا کہ کھجوروں کے یہ گچھے اور اتنی اچھی کھجور، یہ اس لیے بھی کہ یہ خلیج فارس کے یہ بھی ساحل پر تھے، اور جہاں عراق اور عرب کی سرحدیں ملتی ہیں اس سے ذرا سا دور یہ لوگ بھی رہتے تھے، باغات تھے بڑے بڑے، پانی تھا، سب چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وطن ہتون من الجبال بیوتن فارحین، اور انہی کا ایک گروہ وہ بھی تھا جو وہاں بھی رہتے تھے یہ لوگ، یہ تبوک میں، تو دور تک پھیلے ہوئے تھے، تبوک میں تو انہوں نے پہاڑ ہے نا، پہاڑوں کو تلاشا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تھے، وطن ہتون من الجبال، اور تم پہاڑوں کو تلاشتے ہو، بیوتن اپنے گھروں کو، فارحین، فارحین کے دو ترجمے کیے گئے، فارحین کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ تکلف سے بہت مہارت سے تم پہاڑوں کو کاٹتے ہو اور پہاڑوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہو، ان کے گھر معلوم ہے کیسے بنتے تھے، پورا پہاڑ ہے نا نقشہ بنا لیا کہ اس میں سے یہ اتنا پتھر نکال دیں تو باقی پورا کمرہ بن جائے گا، تعمیر نہیں کرتے تھے، تلاشتے تھے، پتھر نکال لیے پورا کمرہ بن گیا، اس کے بعد اس کا دروازہ اتنا تلاش دیا، پھر اس سے اندر گھسے، پھر پیچھے سے پورا خالی کر لیا، پھر دوسرا کمرہ بن گیا، اسی طرح چلتے چلتے ایسے ایسے محلات بناتے تھے کہ کہتے ہیں اب بھی آثار قدیمہ والے کہ وہاں ایسے ایسے پہاڑ ہیں جن میں 900 کمرے، کتنی مدتوں میں یہ بنے ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اللہ نے کہا جب ہم نے انہیں مارا تو زمین پہ مرے پڑے تھے لاشیں ان کی، ایسے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کر پھینک دیے جاتے، اتنے لمبے چوڑے، اتنے کام کرنے والے، انہوں نے کہا وطن ہتون من الجبال بیوتن، تم اپنے گھروں کو بناتے ہو، فارحین، بہت مہارت سے، دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فارحین تکبر سے، غرور سے بناتے ہو، فتق اللہ، ڈرو اللہ سے، واتیون، اور میری پیروی کرو، ولا تطیعوا، اور مت چلو، امر المسرفین، ان کے بات پر جو حد سے بڑے ہوں، یعنی قوم کے وہ لوگ، وہ امیر، وہ رؤساء جو مشرک بھی تھے اور شرک کو بھی پھیلاتے تھے، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ شرک بھی پھیلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، الذین یفسدون فی الارض، جو زمین پر فساد مچاتے ہیں، بڑا جامع لفظ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سارے فساد اس کے ذمن میں آ گئے، سود خوری، شراب، رشوت، خیانت، حسد، جتنی برائیاں ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل اور فعل کے اعتبار سے بھی سب آ گئیں، کہ یہ جو تمہارے امیر ہیں، تمہارے شہروں کے جو حاکم ہیں، یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں، ولا یصلحون، اور کام ستھرے نہیں کرتے، سنوارتے نہیں، مت چلو ان کے پیچھے، کالو قوم نے کہا انما انتا، بلا شک و شبہ تو ہے صالح علیہ السلام، من المسحرین، تم مسحر ہو، اور مسحر کا ایک ترجمہ یعنی اس پہ اتنا جادو کیا جائے کہ اس کی عقل ماری جائے، یہ جو تم ہمیں باتیں کہہ رہے ہو کہ باغات اور یہ اور یہ اور عمارتیں، تمہاری تو عقل نہیں ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی محنت سے حاصل ہوئی ہیں، یہ پہاڑ تراشے ہیں تو اپنی محنت کی ہے، اس میں کہاں سے خدا کا عذاب آئے گا، ایسی کون سی بات ہے جو ہم شرک کرتے ہیں تو کوئی برے کام ہے، علیہ باللہ. اور دوسری بات، دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ انما انت من المساحرین، تم ایسے شخص ہو جس کے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کا کام ہی کھانا پینا ہوتا ہے، تم کھاتے پیتے ہو بس، علیعزو باللہ، یعنی تم اس لیے ہمیں ڈراتے ہو کہ مذہب کا ڈر سنا کے تم اپنے پیسے پورے کرو، تم کھانے پینے کی باتیں کرو، تم تو اس لیے ہمیں ڈرا رہے ہو. تو مصاحر کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کے پیٹ کے اوپر کا حصہ بھرا ہوا ہو، کھانے پینے والا. تو یہ انہوں نے الزام لگایا ان پہ کہ یہ سارا علیعزو باللہ مذہب کا ڈھونگ اس لیے ہے کہ تم اپنی پیٹ کی پوجا کرو. یہی الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ بھی لگایا تھا، اس نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا علیعزو باللہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ امید ہے جبریل نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ اللہ نے نبوت مجھے بھی دے دی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے فتح کر لیا ہے عربوں کا علاقہ، یہ آدھا آپ کا ہے آدھا میرا. وہ بے وقوف بھی یہی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اور جدوجہد اس لیے تھی کہ عربوں کے بادشاہ بن جائیں، اور آپ نے اس خط کو پڑھا اور اس قاصد سے کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تیری گردن اڑوا دیتا، کیوں اس کو لے کے آئے. یہ چیز، یہ قاصد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں نظر آ گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تم وہی نہیں ہو جو فلاں کا خط لے کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا میں وہی ہوں؟ فرمایا اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میں اس کو اب تک نبی مانتا ہوں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور کہا اس کی گردن اتارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کا قائل ہے. اس نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا پناہ اس لیے دی تھی کہ تم اس دن قاصد تھے، آج تو تم قاصد نہیں ہو. تو یہ نبوت کا اجرا اور سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو تم باتیں کرتے ہو اس لیے کہ پیٹ بھرنا ہے، مانتا الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے ہی تو ایک آدمی ہو، تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ آخر کس بنیاد پہ خدا نے تمہیں رسالت دے دی اور ہمیں نہیں دی؟ فاتب آیتن لے آ کوئی نشانی ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہونا اور خدا تمہاری تائید میں ہے، تمہاری بیک پہ کوئی غیبی طاقت ہے، تو پھر تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤ. قال ہذہ ناقۃ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے اونٹنی. اور ہوا یہ کہ جو سامنے پہاڑ تھا دوسری جگہ پہ آیا، بلکہ اس کو تو آپ پہلے پڑھ ہی چکے ہیں کہ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے، تو سالڈ پتھر کا پہاڑ اور اس سے یک بیک وہ پھٹا اور ایک اونٹنی نکل آئی. معجزات تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ایسے ہی تھی، وہ بھی ایک معجزے کی بات تھی، اللہ کی قدرت کے اظہار کی بات تھی، اور اسی طرح یہ اونٹیں بھی نکل آئی. ناقت اللہ، انہوں نے کہا یہ ہے اونٹی، لہا شربن، ایک دن یہ پانی پیے گی، ولکم شرب، اور ایک دوسرا دن تمہارے جانوروں کے لیے، یوم معلوم، باری مقرر ہے ایک ایک دن کی. پتھر سے پیدا ہوئی یہ اونٹنی، آزاد پھرتی تھی، جنگلوں میں جاتی تھی، کھاتی تھی. اور پیچھے گزر چکی نا یہ بات کہ انہوں نے کہا یہ جو تمہارے جانور ہیں اتنے دیے، ان کے بڑے بڑے ریوڑ تھے اور ان کی بڑی بڑی چراگاہیں تھیں، اور ان کا کنواں بھی تھا جس کنویں میں بیش تحاشا پانی تھا، بہت پانی نکلتا تھا اس سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے جب گزرے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی سر مبارک جھکایا ہوا تھا اور تیزی سے چلے گئے، اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کنویں سے پانی لے لیا تھا؟ فرمایا پھینک دو اس پانی کو. ہم نے کہا آٹا گوندھ دیا تھا؟ فرمایا آٹا بھی پھینک دو. اور جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اگر تم کبھی وہاں سے گزرو اور تمہیں پتا ہو کہ خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، تو الا ان تکونوا باقین، روتے ہوئے گزرو کہ ان قوموں کا کیا انجام. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو اونٹنی تھی، اس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہے معجزہ. انہوں نے کہا اس کنویں پہ ایک دن یہ پانی پیا کرے گی، دوسرے دن تمہارے جانور، ایک دن یہ چرے گی، دوسرے دن تمہارے جانور چرا کریں گے. ولا تمسوا، اور اس کو مت چھونا، بسو ان، کسی بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ تمہیں پکڑ لے گا عذاب یوم عظیم، ایسا عذاب جو بڑے دن میں آنا ہے، ایسے آفت کا دن آ جائے گا جس دن تم نے خدا کے اس معجزے کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی کوشش کی۔ یہی ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ کے معجزات کو چھیڑتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر حجت پوری ہو جاتی ہے۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام آ کے تبلیغ کر دیتے ہیں، نہیں مانتے معجزہ دکھا دیتے ہیں، معجزے پہ بھی نہ مانے تو تیسری صورت کیا ہے سوائے اس کے کہ توہین ہو گئی خدا کی اس معجزے کی چیز کی اور اللہ عذاب دے دے۔ انہوں نے کہا اسے مت، برائی سے چھونا، فاقروہا، اور انہوں نے کیا کیا، کاٹ ڈالی اس کی کونچیں۔ کونچ اردو ہی کا لفظ ہے، کونچ کہتے ہیں یہ جو پاؤں کے پیچھے جو پٹھے ہوتے ہیں نا، یہ جو رگ، عقل اسے کہتے ہیں، یہ عقل کا کاٹ دینا۔ اور پرانے زمانوں میں یہ جو پاؤں کے بالکل پیچھے ایک رگ بڑی موٹی معلوم ہوتی ہے، اس کو قیدیوں کی کاٹ دیتے تھے، غلاموں کی کاٹ دیتے تھے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، کیونکہ ایڑی جو ہے اسی کے زور پہ تو آدمی بھاگتا ہے، تو غلاموں کی قیدیوں کی یہ رگیں کاٹ دی جاتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اس کی یہ کونچیں، اس کی یہ رگیں کاٹ دی تاکہ یہ اونٹنی معذور ہو جائے، اور اونٹنی کو مار، اس کی کاٹنے کے بعد یہ کونچیں انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اس کے سینے میں مارا، جو بھی چیز مارنی ہوگی نیزہ اسے مار دیا۔ اللہ نے فرمایا فاقروہا، انہوں نے عقر کر دیا، یعنی اس کے پاؤں کی جو رگیں تھیں وہ کاٹ دی، فاصبحوا نادمین، اور اس کے بعد یہ شرمندہ ہوئے۔ شرمندہ کس بات پہ ہوئے؟ شرمندہ اس بات پر ہوئے کہ ایک تو مفسرین یہ کہتے ہیں اس بات پر کہ تباً شرمندگی ہوئی، طبیعت میں ندامت ہوئی، عقلاً نہیں کہ ہم نے کوئی برا کام کیا، نہیں نہیں، لیکن جیسے طبیعی طور پہ آدمی کہتا ہے کہ کیا فائدہ اس اونٹنی کو مارا، اس جانور کو مارا، بس ایسی پشیمانی ہوئی، کیونکہ حقیقت میں اگر یہ ہوتی عقلی طور پہ انہیں ندامت تو سب سے پہلے جا کے ایمان قبول کرتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم ایمان کے لیے آئے ہیں، وہ نہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ صرف یہ ایک اونٹنی کیوں ہے، اس کے ساتھ کوئی بچہ تھا یا کوئی اور چیز تھی، اسے بھی کیوں نہیں قتل کر دیا، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی برآمد ہوئی اور پھر اس کا بچہ برآمد ہوا، دو چیزیں تھیں۔ فاقروہا، انہوں نے اسے کاٹا، فاصبحوا نادمین، اور اس کے بعد انہیں ندامت ہوئی اس بات پہ، تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، پچھتائے، پریشان ہوئے، اور اب خدا کا عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا فاخذہم العذاب، انہیں عذاب نے آ کر پکڑ لیا، اور ان کے چہروں کے رنگ بدلنا شروع ہوئے، پہلے دن پیلے پڑ گئے اور دوسرے دن سیاہ ہو گئے، اور تیسرے دن اس میں اور سیاہی آئی، سرخ ہو گئے، اور پھر تیسرے دن سیاہ ہو گئے، پیلے پڑے، پھر سرخی آئی، پھر سیاہی آئی، اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، ایسی شدید چیخ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ یہ گزر چکا ہے سارا، اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی، ان فی ذلک لآیہ، لوگوں اس میں سمجھنے کی بات، سمجھنا چاہیے کہ خدا کا یہ عذاب کیسے آ گیا، اللہ نے کتنے انعامات کیے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہیں کی۔ جو صالح علیہ السلام کہتے تھے کہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تم سے پوچھے گا بھی ان ساری چیزوں کے متعلق، انجام یہ نکلا کہ انہوں نے اس میسج کو نہیں سنا اور اس بات کے قائل نہیں ہوئے، عذاب آ گیا۔ اور اس میں بڑی نشانی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی بات پہ، واعظ پہ، نصیحت پہ دھیان نہیں دھرتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر بہت لوگ تھے جو مانے نہیں، اس قوم میں نہیں ایمان لائے، چند ایک، اور نو آدمی جمع ہو گئے، آگے آ رہا ہے، اور نو آدمیوں نے مل کے قسم کھائی کہ تم اس اونٹنی کو مارو، ثم لنقولن لولیہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرو، نبی کو بھی علیہ السلام۔ اور پھر لوگ جب آئیں اور پوچھیں کہ صالح علیہ السلام کو کس نے قتل کیے، تو کہنا ما شہدنا مہلک اہلی، قسم کھاتے ہیں ہم اس کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ نے فرمایا نو آدمیوں نے یہ سازش تیار کی تھی، آگے قرآن پاک میں آ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے پکڑے گئے اس عذاب میں، ایمان والے تھے ہی نہیں ان میں سے اکثر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور آپ کا رب ہے بلا شک و شبہ وہ بڑا غالب، اس کا غلبہ ہے، قوت ہے، اس نے سب کچھ دیا تھا، جب اس کی نافرمانی ہوئی تو ایک سیکنڈ نہیں لگا اور اس نے سب کچھ چھین لیا، کئی سالوں تک آباد رکھا اور تین دن میں سب بربادیاں ہو گئیں. الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے، مہربانی کی، اتنا عرصہ دے دیا کہ شاید رجوع کریں، مگر انہوں نے خود اپنے اعمال سے اپنے آپ کو عذاب کا مورد اور مستحق ٹھہرا دیا.